الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین. سورۃ الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس وقت جن آیات کا مطالعہ ہمارے سامنے ہے ان میں ایمان والوں کی صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا. جن صفات میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اس سورت میں جو اہم ترین موضوع آیا ہے وہ ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنا، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. اور اس تناظر میں ہم نے یہ بھی جانا کہ ان صفات کہ حاملین وہ لوگ ہوں گے یا ان صفات والے ہی لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. گزشتہ نشست میں آیت نمبر 38 کے حوالے سے دو باتوں پر تفصیل گفتگو ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایمان والوں کے آپس کے معاملات وہ باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. اس ذیل میں مشورے کی اہمیت اور پھر قرآن کریم کی تعلیم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پھر اہم معاملات میں مشورے کرنا، گھر کی زندگی سے لے کے ریاست کے معاملات تک، اس پر قدرے تفصیل سے بات ہوئی. اور اگلی بات یہ تھی کہ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو رزق کا وسیع تر مفہوم اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حلال میں سے ہو، خاص طور پر مالی خرچ کی بات ہو رہی ہے، اور حسن نیت یعنی عمدہ نیت کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ ہو، اس حوالے سے قدر وضاحت سے گفتگو ہوئی تھی. آج جن آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے اس میں ایمان والوں کی یہ شان بھی ہے کہ وہ اگر کوئی برا سلوک ان کے ساتھ کر بیٹھتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں، یہ ذکر تو پہلے آیا تھا. آج یہ بیان آ رہا ہے کہ وہ بدلہ لیتے ہیں، اور اس کی بھی ایک شان ہے، اس کا بھی ایک پہلو ہے کہ کب معافی ہو اور کب بدلہ بھی لیا جائے، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہوگا. مزید یہ کہ اس بدلہ لینے کے ساتھ بھی یہ فرمایا کہ جو معاف کر دے اور معاملے کی درستگی کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. البتہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادتی ہونے کے بعد بدلہ لے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں. اصل میں حرج یا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، لوگوں کو جینے نہیں دیتے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کرنے نہیں دیتے، اللہ کی بندگی اور اس کی عطا کردہ تعلیم میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. یہ ہیں کہ جن سے نہ صرف یہ کہ بدلہ لینے کا معاملہ ہے بلکہ جن کے ساتھ کچھ سختی بھی کی جائے تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات ملے اور بندے بندوں کی غلامی سے نکل کر رب العالمین کی غلامی میں آ سکیں. اور پھر یہ کہ لوگوں کو جینے کا حق ملے، اور جب جینے کا حق ملے گا تو وہ سکون میں کچھ ہوں گے تو اپنے رب کو پکار بھی سکیں گے، اس سے لو بھی لگا سکیں گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کر سکیں گے. یہ موضوعات ہیں جو آج کی نشست میں جو مطالعہ ہمارا ہے انشاءاللہ اس میں ہمارے سامنے آئیں گے. سورہ شورا ہے 25 سے پارے میں، اس کی آیت نمبر 39 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور ایمان والوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. حالانکہ انہی آیات میں پہلے ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصے میں ہوتے تو معاف کر دیتے ہیں. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں. ایک ہے انفرادی معاملات، وہاں پر معافی ہی پسندیدہ ہے، گھر کے معاملات ہیں، دوست احباب رشتہ دار کلیگ ساتھ کام کاج کرنے والے، اکثر ان معاملات میں معافی ہی پسندیدہ ہے. البتہ کچھ مواقع آتے ہیں کہ جہاں بدلہ لینا پڑتا ہے، اس پر علماء نے تفصیلا گفتگو فرمائی، اور اس کا حاصل یہ ہے، ایک اعتدال کی بات، یہ معتدل رائے یہ ہے کہ جہاں ظلم کرنے والا اس پر اس کو کوئی ندامت بھی نہیں ہے اور اس کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، اور وہ اگر اس سے بدلہ نہ لیا جائے تو وہ اور جریح ہو جائے گا، اور لوگوں پر ظلم کرے گا، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو وہاں تو مطلوب ہے, پسندیدہ ہے کہ بدلہ لیا جائے. اور جو بھی طریقہ ہے, اگر سزا کے نفاذ کا معاملہ تو سزا نافذ کرائی جائے گی, کیونکہ آپ کے علم ہے کہ قصاص کے معاملات میں گنجائش ہے معافی کی. اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے, ایک ہے قتل کا قصاص, ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا اور جرم ثابت ہو گیا تو قاتل کی سزا قتل ہے, مگر مقتول کے وارث چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. یہ ہے قصاص کہ جہاں معافی کی گنجائش ہے. یہ ذکر تو آتا ہے سورۃ البقرہ میں, اور سورۃ المائدہ میں یہ ہے کہ آنکھ, مشہور الفاظ ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت, اس میں بھی معافی ہے, اس میں بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. اگر کسی کا دانت توڑا ایک شخص نے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا بدلے میں, اگر آنکھ کو نقصان پہنچایا تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی بدلے کے طور پر. لیکن یہاں بھی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر تو چاہے تو سزا کا نفاذ کرے اور چاہے تو معاف کر سکتا ہے. تو علماء نے یہاں پر لکھا کہ اگر تو یہ امکان ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے وہ اس معافی کے نتیجے میں اور جری ہو جائے گا اور بہادر ہو جائے گا اور بھی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا, تو پھر تو بہتر ہے کہ یہاں بدلہ لیا جائے, سزا کا نفاذ کرایا جائے, تاکہ اس شخص کو عبرت ہو اور دوسروں کی جان یا ان کے اعضاء یا ان کا اور کوئی حق جو ہے وہ محفوظ رہ سکے اور وہ حق تلفی آئندہ نہ کی جا سکے. اور جہاں یہ محسوس ہو کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ کچھ نادم بھی ہے, پشیمان بھی ہے, اور کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آئندہ بھی کسی کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی روا رکھے گا, تو ایسے موقع پر معاف کر دینا یہ بہتر ہے. تو یہ فقہی اعتبار سے بھی علماء نے اس پر گفتگو فرمائی کہ کہاں معاف کرنا پسندیدہ ہے اور کہاں بدلہ لینا پسندیدہ ہے. البتہ بھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, عمومی طور پر معاف کر دینا ہی یہ زیادہ پسندیدہ ہے. البتہ ایسے چند مواقع جہاں ظالم اور ظلم کرے گا اور زیادتی کرنے والا اور زیادتی کرے گا, تو پھر اس کی عبرت کے لیے اور اس کی نصیحت کے لیے اور مخلوق خدا کو اس کے شر سے بچانے کے لیے یہ پسندیدہ ہے کہ سزا کا نفاذ کرایا جائے یا بدلہ لیا جائے. فرمایا کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم یمتصرون, اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. ایک اور بات ایک مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے سمجھائی کہ ایک ہے عاجزی اور ایک ہے وقار, بڑا باریک سا فرق ہے. بندہ مومن عاجزی رکھنے والا ہوتا ہے, انکساری رکھنے والا ہوتا ہے, لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کب جب وہ دین کا کام کر رہا ہے, ایک تو نا انفرادی معاملات کو دین کا کام کر رہا ہے, لوگوں کی بھلائی کی کوشش کر رہا ہے, لوگ اس کو چھوڑتے نہیں, تو عاجزی کیا ہے, معاف کر دو برداشت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے بقول یہ بات پہلے بھی آئی تھی آج بھی آگے ذکر آ جائے گا, تمہارے دائیں گال پر کسی نے تھپڑ مار دیا تم دوسرا گال بھی پیش کر دو, بھائی ایک تھپڑ اور مار لے مگر میری بات تو سن لے, یہ عاجزی ہے. لیکن یہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ ایک ہے عاجزی ایک ہے وقار, یعنی اگلا میری اور آپ کی نرمی کی وجہ سے اور عاجزی کی وجہ سے انکساری کی وجہ سے دو کیا دس تھپڑ مارنے پر آمادہ ہو جائے گا, اور کل مجھے کیا کل اور دس لوگوں کو تھپڑ کیا گھوسے اور لاتے بھی مارنا شروع کر دے گا, تو اب یہ بات درست نہیں کہ اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیا جائے. تو عاجزی ایک شے ہے وقار دوسری شے ہے, کہ اگلا جو ہے ایک بندے کو وہ تر نوالا سمجھ بیٹھے, ارے یہ تو کچھ بھی کر نہیں سکتا, یہ تو بھیگی بلی بن جاتا ہے, اس میں تو کوئی دمخم ہے ہی نہیں, اور وہ جو چاہے ظلم کرے جو چاہے زیادتی کرتا چلا جائے, یہ بات اب وقار کے منافی ہو جائے گی. تو عاجزی ایک شے ہے اور وقار دوسری شے ہے, جس میں عزت نفس بھی انسان کی آتی ہے, خودداری کا معاملہ بھی آ جاتا ہے, ایک انسان کی اپنی ذاتی عزت نفس بھی کسی شے کا نام ہوا کرتی ہے. تو عاجزی اور وقار اس کے درمیان بھی تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے. آگے فرمایا کہ وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلہا, اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. ایک تو وہی بات کہ ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان, جیسی زیادتی کی گئی ہے اتنا تم بدلہ لے سکتے ہو, البتہ بدلہ لینے میں زیادتی نہ کی جائے. مراد ہے کہ ایک دانت توڑا تم دو دانت توڑنے کو تیار ہو جاؤ, یہ بات درست نہیں ہوگی, یہ بدلہ لینے میں زیادتی کا معاملہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وہ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلہا, اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. اب یہ ایک اور انداز سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بہت معروف ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مار دے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو, ایک اور تھپڑ کھا دو, مگر اس سے کہو بھائی تو میری بات تو سن, میں دین کی طرف تجھے بلانا چاہ رہا ہوں. دعوت دین کے دوران تو یہی پسندیدہ رویہ ہے, اور جیسے سورہ حامی میں سجدہ میں ہم نے سمجھا تھا آیت نمبر 34 میں کہ ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ بدی اور بھلائی برابر نہیں، ادفع باللتی ہی احسن تم بدی کا جواب بھلائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گہرا اور گرم جوش دوست بن جائے گا۔ دین کی دعوت دینے کے دوران تو یہی طرز عمل پسند ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے، برائی کو نہ صرف کہ برداشت کیا جائے، لوگوں کی مخالفت ہے، لان تان ہے، برا بھلا کہیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کو ذہن میں لے کر آئیے، اونٹ کی اوجری بھی لا کر جس میں اتھر پر ڈال دی جائے گی، اور رات اب جب آپ قیام اللیل میں ہوں تو بکری کی بچہ دانی تاک کر آپ پر پھینکی جائے گی، آپ کی ہنڈیا کی طرف پھینکی جائے گی، آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس سب کو رسول اللہ نے برداشت کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ایمان والوں سے مطلوب ہے کہ دعوت کا کام کرتے ہوئے، دعوت دین کا کام کرتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ بندہ برائی کو نہ صرف یہ کہ برداشت کرے بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ مگر اس سورت کا مرکزی موضوع ہم نے سمجھا وہ ہے اقامت دین۔ بڑی تفصیل سے رمضان مبارک سے پہلے بھی بات ہوئی، اس کے بعد بھی ذکر ہوا، اللہ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں حکم دیا کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرنے کی محنت کرو، جد و جہد کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہی اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے، دین کو قائم کرنے کی، نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اس جد و جہد کے حوالے سے دو باتیں سمجھنے، پہلے بھی ذکر آیا، جب تک تو دین کی دعوت کا کام کیا جا رہا ہے جھیلو، برداشت کرو، ساری مخالفت کو برداشت کرو تاکہ کردار کی گواہی بھی پیش کی جا سکے، دعوت کا کام بھی بڑھایا جا سکے اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے اجتماعی قوت درکار ہے، جماعتی زندگی، اجتماعیت کی زندگی، اس جماعت کو مضبوط کیا جا سکے۔ یہ تو ہے دعوت کے دوران، لیکن جب ٹکراؤ کا مرحلہ آئے گا اور باطل سے اگر ٹکراؤ کا موقع آ گیا میدان جنگ میں تو اب تھوڑی کوئی معافی، اب تو گردنیں اڑائی جائیں گی، چن چن کے قتل کیا جائے گا۔ اور سورہ توبہ انتہائی درجے میں اس کا ذکر کرتی ہے، جہاں ملے ان کی گردنیں اڑا دو اور ہر گھات میں بیٹھے رہو ان کی گردنیں اڑانے کے لیے۔ یہ بیان بھی قرآن کا ہے۔ آج کل بڑے بڑے بیانیے آ رہے ہیں، بڑے بڑے نیریٹوز آ رہے ہیں، کبھی ریاست کا بیانیہ آتا ہے، کبھی سیکولر مائنڈیڈ لوگوں کا بیانیہ آتا ہے، کبھی لبرلز کا بیانیہ آتا ہے، کبھی دنیا پرستوں کا بیانیہ آتا ہے۔ یہ قرآن کے بیانیے ہیں اور جا بجا قرآن نے ان کو ذکر کیا۔ تو جب تک دعوت دین کا کام جاری ہے جھیلو، برداشت کرو، برائی کا جواب بھلائی سے دو، ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ، لیکن جب ٹکراؤ کا موقع آئے گا تو 70 قتل ہوں گے بدر کے میدان میں، 70 مشرکین قتل ہوں گے بدر کے میدان میں اور 70 قید بھی کیے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تلوار اٹھی ہے، گردنیں اڑائی گئی۔ تو جب باطل کا خاتمہ، باطل پرستوں کا خاتمہ مطلوب ہے اور جب یہ ٹکراؤ کا موقع آ گیا دین کے نفاذ کی جد و جہد کے دوران، حق اور باطل کی قوتوں کا ٹکراؤ کا موقع آ گیا، اب تھوڑی کو معافی، اب تو گردنیں بھی اڑائی جائیں گی اور بڑے بڑے مشرکین کے سرداروں کی گردنیں اڑائی جائیں گی۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بدر میں قتل ہوا ابو جہل، آپ نے فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے، آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے۔ یہ ہے برائی کا بدلہ ویسی برائی۔ کیا مطلب؟ تم نے زندگی اجیرن کر رکھی، تم نے بندوں پر حاکم بن کر اللہ کے احکامات کو پامال کر ڈالا، یا بندوں پر تم نے ایسا ظلم اور جبر روا رکھا ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے، اس ٹکراؤ کے موقع پر اگر گردن بھی اڑانے پڑے مشرکین کی، کفار کی، دین کے دشمنوں کی، تو اب بدلہ لیا جائے گا۔ ایک مفہوم۔ دوسرا، جب دین قائم ہو گیا، اللہ توفیق دے ہمیں، جب دین نافذ ہو گیا، اب برائی کا بدلہ کیا ہے؟ دین نے بعض سزائیں عطا کی ہیں اور ان سزاؤں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو سزا لازمن دی جائے گی۔ چوری کی سزا ہے، ڈاکوؤں کی سزائیں ہیں مختلف، سورہ المائدہ آیت نمبر 33 میں شراب پر سزا سنت سے اخذ کر کے صحابہ کرام نے تفصیل بتائی، اور زنا کی سزا 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا، پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ اسی طرح تہمت زنا، زنا کی تہمت لگائی کسی نے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ وہ حدود ہیں، یہ وہ سزائیں جن کو حدود کہا جاتا ہے، شریعت نے بتائی۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو وقت کی جو بھی اتھارٹی ہے اس کے تحت ان سزاؤں کا نفاذ کیا جائے گا۔ اب اس موقع پر نہیں کہ بیچارہ چور تو ہے لیکن بیچارے کا ہاتھ کٹ جائے گا، ہے بیچارہ ڈاکو تو ہے مگر اس کا ہاتھ یا پیر کٹ جائے گا، یہ اس کو سولی دے دی جائے گی، قرآن کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے بیچارے کا بڑا نقصان ہو جائے گا. آج اتنے بڑے یہ ظالم لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر، کچھ لوگ جن کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زانیوں سے، شرابیوں سے، قاتلوں سے محبت ہے، اور جن کی جانیں چلی گئیں، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بچے تباہ برباد ہو گئے، رل گئے، ان سے کوئی ہمدردی نہیں. ان شرابوں کے نتیجے میں، بے حیائی کے نتیجے میں، زنا کے کاموں کے نتیجے میں معاشرہ جو گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے اس پر ان کو تکلیف نہیں، مگر شرابیوں سے محبت ہے بیچارے کو کوڑے لگیں گے، زانیوں سے محبت ہے بیچارے کو کوڑے لگیں گے، رجم کیا جائے گا، قاتلوں سے محبت ہے بیچارہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں اسلام کہتے نہیں، جب یہ جرائم کا معاملہ آئے گا جس سے لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، لوگوں کا مال ضائع ہوتا ہے، لوگوں کی آبرو ضائع ہوتی ہے، لوگوں کا اخلاق اس کا دیوالیہ نکلتا ہے، معاشرے گندگی کا ڈھیر بن جاتے ہیں، وہاں بھی اسلام کی تعلیم یہ کہ جن جرائم پر سزا متعین ہے ان کو حدود کہتے ہیں، وہ جرم ثابت ہو جائے تو نافذ کیا جائے گا. قصاص میں نے بتا دیا کہ قاتل کا قتل ثابت ہو گیا، مقتول کے ورثہ اگر معاف کر دیں تو معافی کی گنجائش ہے، خون بہا مال ادا کرنے کا بھی مسئلہ اس میں ہے، البتہ یہ سزائیں فکسڈ ہیں. باقی اور بہت سارے چھوٹے بڑے جرائم ہیں، ان کو تعزیرات کے تحت لایا جاتا ہے. اسلامی شریعت وقت کے قاضی کو، جو شریعت کا بھی علم رکھتا ہو یقیناً، یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ جرم کی مناسبت سے کوئی سزا نافذ کر دے، جو چند ہزار کا جرمانہ، چند لاکھ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ چند کوڑوں کی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کچھ عرصے جیل میں رکھنا بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے، یا شدید ترین اگر کوئی جرم ہے تو شدید ترین سزا کے طور پر اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ تعزیرات کا معاملہ ہے. تو جہاں جرائم وہ کہ معاشرے گندگی کا شکار ہو جائیں یا معاشروں میں لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ نہ رہ سکے، وہاں پھر یہ اصول اپلائی ہوگا کہ جب شریعت نافذ ہو گئی تو شریعت نے جو سزائیں بتائی ہیں ان کا بھی نفاذ کیا جائے گا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہی، اس کا جواب دیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا. البتہ پھر معافی کا ذکر، فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، بس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کا معاملہ کر لیا اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. انفرادی سطح پر معافی کا معاملہ ہوگا. بس ایک نقطہ سمجھ لیں، مقتول کے ورثا چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ چوری کا معاملہ، ڈاکے کا معاملہ، زنا کا معاملہ، زنا کی تہمت کا معاملہ، یہ جرائم اگر ثابت ہو جائیں تو اس میں معافی نہیں ہے، اس میں تو ایگزیکیوشن ہوگی، سزا دی جائے گی. البتہ جو مجرم ہے اس کو سزا دے دی گئی اور اس نے توبہ کر لی تو آخرت کی پکڑ سے بچ جائے گا. جو مجرم ہے جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ اگر توبہ کر لے تو سزا تو ملے گی، توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا. فرمائے، اور عام حالات میں جیسے کہ بار بار ذکر کیا گیا، انفرادی امور میں، معاملات میں معاف کر دینا ہی پسندیدہ ہے. جس کی ایک انتہا وہ فتح مکہ کا موقع ہے، جان کے دشمنوں کو رسول اللہ نے معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پوچھا تم اس سے کیا توقع کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کریم ابن کریم، آپ تو کریم باپ اور کریم دادا کے، کریم باپ کے بیٹے اور کریم دادا کے پوتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف نے کہا تھا، اللہ اکبر، علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ نسب ہے یوسف علیہ السلام کا. تو میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تخریب علیکم الیوم، تم پر آج کوئی حرج نہیں، کوئی الزام نہیں، تم سارے کے سارے آزاد ہو، تم سب کو معاف کر دیا گیا. البتہ ساتھ دوسری بات بھی بیان کرنا ضروری ہے، وہ گول کر جاتے ہیں لوگ، ہے نا، بڑا ایک آج کل ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں، وی آر مسلمس، وی آر پیس لونگ کمیونٹی، وی آر ویری پیسفل پیپل، یہ اور وہ، بڑے خوبصورت یہ نعرے ہیں. یقیناً ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کا ترجمہ بھی پیس بنتا ہے، اسلام کے ماننے والے اس کا ترجمہ پیس بنتا ہے، امن بنتا ہے، ہم سلامتی والے ہیں، ہماری تعریف اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، ایک روایت ہے انسان محفوظ رہیں، ایک روایت ہے مخلوق خدا محفوظ رہے، ہم ایک جانور کو بھی بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے، ہمیں منع کیا گیا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم اتنے پیس لگیں گے کہ ہم چوروں کو بھی معاف کر دیں گے کہ چوری کرتے رہو، ہم اتنے پیس لونگ ہوں گے کہ ہم ڈاکوؤں کو بھی معاف کر دیں، ہم اتنے امن کے شیدائی ہوں گے اور امن کی بھاشا کی بولی بولیں گے کہ ہم زانیوں کو بھی معاف کر دیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، آج بھی آپ کے علم الزام تو مسلمانوں پر ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت چائنا میں دی جاتی ہیں، وہاں کسی کو تکلیف نہیں، اور پاکستان دے تو تکلیف ہے، بھارت دے تو تکلیف نہیں ہے، پاکستان دے تو تکلیف ہے، عجیب بات ہے، آج بھی سب سے زیادہ سزائے موت دنیا میں چائنا میں دی جاتی ہے، ان پر تکلیف کسی کو نہیں، مسلمان ملکوں میں اگر کچھ سزائیں اگر کہیں دو چار جگہ نافذ ہو تو یہ کہتے تو وحشیانہ لوگ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ان سے کوئی پوچھے تمہارے والد کو قتل کر دے اور قاتل تمہارے ہاتھ میں آ جائے تم کیا کرو؟ جب تمہارے باپ کو قتل کرے تو تمہارا کیا دل چاہے گا؟ تم پیس لونگ بنو گے اس وقت؟ تم پورا قتل کا بدلہ لو گے؟ تو یہ بات اگر شریعت اسلامی کہہ رہی ہے تو اس میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے ان لوگوں کو؟ خیر چھوڑیے، تو حاصل کلام یہ ہے، وہ فتح مکہ کا یہ حصہ تو بیان ہوتا ہے کہ عام معافی کا اعلان بالکل ہے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 16-17 افراد کے نام لے لے کر بتایا کم و بیش، یہ کعبے کے پردے میں لپٹے ہوئے بھی ملیں تو ان کو نکال کر ان کی گردن اڑا دینا، اور بخاری کی روایت ہے ابن خطل اور اس کی دو کنیزیں ان کو کعبے کے پردے سے نکال کر قتل کیا گیا، اور اس دن حدود حرم کی حرمت کو رسول اللہ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، حدود حرم کی حرمت کو رسول اللہ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، اجازت تھی اس دن آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تین کو کعبے کے پردے سے نکال کر قتل کیا گیا، یہ گستاخیاں کرتے تھے رسول اللہ کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گستاخیاں کرتے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، یہ بھی فتح مکہ کے دن ہوا ہے، جب عام معافی کا اعلان ہوا ہے اسی دن یہ اعلان بھی ہوا اور یہ ایگزیکیوشن کا معاملہ بھی ہوا، یہ مکمل بات ہے، تو ہم یقیناً پیس لونگ ہیں، مگر ساری دنیا سے بڑھ کر ہمارے نزدیک ہمارے رسول کی ذات ہے، ان کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے، اگر اس پر کوئی حرف آئے گا تو ساری دنیا ایک طرف ہوگی، رسول اللہ کی ذات اوپر ہوگی، ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی اسلام نے سکھایا، وہ اسلام جو پیس لونگ ہے، یہ اسلام جس کا مطلب امن ہے، اور وہ اسلام جو اپنے ماننے والوں کو مسلم کہتا ہے، اور وہ مسلم بھی جو فرما بردار بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بھی ہوتے ہیں، وہ اسلام دنیا کے لوگوں کو اجازت نہیں دیتا کہ کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلیں اور ان کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کریں کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کر کے، یہ بھی نوٹ کیجئے، بارہا یہ بات آ چکی ہے، صرف رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، تمام رسولوں پر ایمان ہے، ان کی فضیلتیں قرآن سے ثابت ہیں، اور امام الانبیاء رسالت معاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جہاں ادب کی بات آئے گی، احترام کی بات آئے گی، عقیدت کی بات آئے گی، عزت کرنے کی بات آئے گی، تو یہ تمام پیغمبروں کا احترام ہم پر واجب ہے، چنانچہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا گستاخ رسول کی قتل سزا ہے، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، یہ تمام پیغمبروں کے بارے میں، صرف رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین نے یہی تعلیمات عطا فرمائی کہ ایسے لوگوں کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں، وہ بےغیرت ہیں جو لندن میں ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر ملکہ کو تو برا نہیں کہہ سکتے، ہولوکاسٹ پر تو بات نہیں کر سکتے، مگر وہ بےغیرت وہاں کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ان بےغیرتوں کے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں، ملکہ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، مگر پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں ہو سکتی ہیں، یہ بےغیرتی وہ کر سکتے ہیں، مسلمان ذرا دل سے ایک بات عرض کروں، بہت سارے معاملات میں بے عمل ہے اور ہو سکتا ہے، مگر وہ بےغیرت ہو جائے تو پھر تو اس کے جینے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے زمین پر، امام مالک کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس امت کے جینے کا کوئی جواز موجود نہیں زمین پر کہ جس امت کے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں اور امت کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، اس امت کے رہنے کا کوئی جواز نہیں، یہ امام مالک فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ ان کی قبر کو نور سے پر فرمان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے دین کو صحیح سیکھا، صحیح سمجھا اور صحیح دین ہم تک منتقل کیا. یہ آج ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں زبان زد عام آتی ہیں کہ جناب ہم بڑے پیسفل ہیں، بڑے پیس لونگ ہیں. بلکہ ایک اور بات لگے ہاتھوں، ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب دو چار مرتبہ تشریف لا چکے ہیں یہاں پر، وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج لوگوں کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ 40 سال تک آپ محمد بن عبداللہ کے طور پر معروف تھے نا، لوگوں نے کیا کہا؟ صادق. لوگوں نے کیا کہا؟ امین. لوگوں نے اپنی امانت رکھوائی، لوگوں نے اپنے فیصلے کرائے، حتیٰ کہ حجر اسود کو نصب کرائے جانے کا عظیم فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہوا. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اب لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو مجنو ہو گئے، معاذ اللہ، آپ تو ساحر ہیں جادوگر، معاذ اللہ، آپ تو کذاب جھوٹے، معاذ اللہ، معاذ اللہ. سم، یہ قرآن نے الفاظ ان ظالموں کے نقل کیے مشرکین کے، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں. مسئلہ کہاں ہوا؟ محمد بن عبداللہ صادق، امین، فیصلے، امانت، سب کچھ ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ، جھگڑا ہو گیا شروع صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج آپ کو ہمیں بھی سیرت کتنی پڑھائی جاتی ہے؟ جی رسول اللہ علیہ السلام کی صداقت پر بات کیجئے، امانت پر بات کیجئے. بھائی اس پر تو ابو جہل کا بھی اختلاف نہیں تھا، تھا ابو لہب کا بھی اختلاف نہیں تھا. رسول اللہ کی دیانت پر بات کیجئے، سچائی پر بات کیجئے، صداقت پر بات کیجئے، امانت پر بات کیجئے، ایفاء عہد پر بات کیجئے، تو وہ تو ابو لہب بھی مانتا تھا، ابو جہل بھی مانتا تھا. گڑبڑ کدھر ہوئی؟ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، عبادت اس کی کرو ویسے جیسے میں بتاؤں، اور اس سے مجھے وحی عطا فرمائی، اور وہ کہتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں. عبادت اس کی اور اطاعت و اتباع محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اطاعت بھی تب ہوگی جب رسول اللہ کی ہوگی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو آج بھی دنیا میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ بھائی کوئی فلاں کو مان رہا ہے، کوئی فلاں کو مان رہا ہے، کوئی رام کہہ دے، کوئی اللہ کہہ دے، کوئی رحمان کہہ دے، کوئی گاڈ کہہ دے، تکلیف کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پریشانی، ہم اللہ کو اس طور پر مانیں گے جس طور پر محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی وحدت ادیان کا تصور، کبھی لبرلزم کے نعرے، کبھی اور اس طرح کے نعرے، جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی شخصیت کو ہٹانے کی باتیں کی جائیں، ان کا ادب اور احترام کرنے کی، کم کرنے کی بات کی جائے، اور ان کا جو انقلابی مشن تھا. دیکھیے تمام پیغمبر ایک ہی دین، دین اسلام لے کر آئے، مگر اللہ نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان رسول اللہ پر فرمایا علیہ السلام، اور یہ دین آپ مکمل فرما کر بھی دے گئے اور قائم اور نافذ کر کے بھی دے گئے. آج بھی دنیا کے ظالموں اور جابروں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں کہ ان کے ملکوں میں آپ اور میں نمازیں پڑھ لیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں آپ اور میں قرآن کی تلاوت کر لیں، کوئی تکلیف نہیں ان کافروں کے ملکوں سے ہم حج کرنے کے لیے سعودی عرب چلے جائیں، کوئی تکلیف نہیں. تکلیف کہاں ہے جب آپ اور میں یہ کہیں قرآن جو ہے نا اسے ثواب کی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ کتاب انقلاب ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام جو تشریف لائے وہ چند رسومات اور عبادات دے کر نہیں گئے، وہ پورا نظام زندگی عطا کر کے گئے. تو کافروں کو کیا، اپنوں کو بھی پریشانی، کافروں کو کیا، اپنوں کو بھی پریشانی کہ یہ کون سی جذباتیت والی بات، شدت پسندی بات. اس میں کیا شدت پسندی؟ تم اپنے قوانین چلاتے ہو ظالم و جابر بن کر، ہم کہتے ہیں قانون اللہ کا چلنا چاہیے، اس سے شدت پسندی کی بات کیا ہے؟ تم مخلوق ہو کر مخلوق پر حاکم بننا چاہتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں، خالق کا حق ہے کہ حکومت اس کی چلے، خالق کا حق ہے کہ نظام اس کا چلے، خالق کا حق ہے کہ احکامات اس کے نافذ ہوں. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے. آج اس کو لوگ کہتے ہیں شدت پسند ہو گئے، آج اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹھیا گئے، آج اس کو لوگ کہتے ہیں جناب ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس ملک میں جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا، اللہ کے نام پر لیا، اللہ کی شریعت کے نام پر لیا، اللہ کے دین کے نام پر لیا، آج وہاں بھی یہ چاہا جا رہا ہے کہ بس اللہ کو اللہ اللہ کر لو مسجد کے اندر، باقی قوانین ہمارے اپنے چلیں گے، پارلیمنٹ ہم جو چاہیں گے کریں گے، عدالتوں میں ہم جو چاہیں گے کاروائیاں کریں گے. الا ماشاءاللہ دو تین ججز کے ریمارکس اچھے آ جاتے، کبھی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ایک بھاگ کر لے آیا، جو یہ بھگا کر شادیاں کرنے کی بات ہوتی ہے، تو جج نے پوچھا کہ بھائی تو اب تیری بہنیں کتنی؟ کہ جی 3 بہنیں ہیں. تو اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا کہ ان کو بھگا کر لے جا کر نکاح کر لے؟ کہا نہیں. تو تو کسی کی لڑکی کو لے کر آیا، یہ کس بنیاد پر؟ کہا جس میں کوئی حرج کی بات کیا ہے، تو تیری بہن کے ساتھ ہو تو حرج ہوگا، اور دوسرے کی بہن کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ اچھے ریمارکس ریسنٹ ایک جج کے آئے ہیں، بہت اچھی بات. اور یہ جج کے ریمارکس ہیں، یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے اجازت دیجئے زنا کی. اللہ اکبر، رسول اللہ کا طریقہ تربیت. آپ نے فرمایا بیٹھو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے زنا کی اجازت دیجئے. کہا اچھا، تم پسند کرو گے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ؟ نہیں. کل کو تمہاری بیٹی ہو اس کے ساتھ؟ نہیں. تو اللہ کے بندے، تم کسی کے ساتھ کرو، کسی کی بہن و بیٹی نہیں ہو. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے. سمجھ آ گئی. اور پھر جو ہوا وہ ہو نہیں سکتا. پھر اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے دل پر رکھا اور اللہ سے دعا کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے. آج ہم اس طرح کے کبھی ایشوز آتے، جھڑک تو دیں گے، بٹھا کے سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، یعنی تفصیل طلب بات ہے. تو الا ماشاءاللہ کوئی ججز کی بات آ جائے، یا ایک وہ جس نے ناموس رسالت اور بڑی باتیں کہیں ماشاءاللہ، اس کے بھی پیچھے بڑھ گئے، اس کے بھی ٹریک ریکارڈ تو چیک کر رہے ہیں، کچھ نکالنے کا موقع مل جائے کہ اس کے خلاف جو ہے ہم کوئی قانون کے تحت مقدمہ دائر کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ورنہ اکثر بیشتر کیا ہے، بکے ہوئے، پٹے ہوئے، دنیا پرست ہیں. اور مقدمات والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج خرید لیتے ہیں. تم وکیل کیا کرو، ہم تو ججز کو خرید لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج اگر یہ بات اٹھے کہ بھائی اسلام ایک دین ہے، ایک سسٹم آف لائف ہے، ایک نظام زندگی ہے، یہ صرف چند نمازیں روزے حج زکات نہیں دیتا، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، تو کافروں کو بھی اس سے تکلیف اور اپنوں کو بھی اس سے پریشانی. کیوں؟ جب زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہوگا تو پھر یہ ہو رہا ہوگا جو آج ہو رہا ہے. ایک کے پیچھے لگے ہوئے جناب، وہ دستاویزات پیش نہیں کر پا رہا، چلو جو بھی مقدمہ ہو اس کا فیصلہ. تم جو سارے کیچڑ اچھال رہے ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ مشہور ہے نا، کسی نے تہمت لگائی کسی پر زنا کی، جرم ثابت ہوا، پتھر مار کے اس کو قتل کیا جائے. کہا فرمایا کہ ٹھیک ہے، پہلا پتھر وہ مارے کہ جس نے خود کبھی زنا نہ کیا. سارے چلے گئے اس حمام میں، سارے ننگے. آج ایک کے اوپر کیچڑ اچھال لیں، بھائی تم بھی کیا پاک ہو اس چیز سے؟ آوے گاوا بگڑا ہو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ جب اللہ کا حکم نافذ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ قوم کے پیسوں کے اوپر جائیدادیں بن رہی ہوں اور قوم کے پیسوں کے اوپر عیاشیاں کی جا رہی ہوں. ان ظالموں کو، جن کو جو شریعت سے معاف کیجئے گا جو شریعت کی بات سے خار کھاتے ہیں، شریعت کے احکامات سے خار کھاتے ہیں، شریعت کے نفاذ جن کو پسند نہیں، شریعت کے نفاذ کی بات جن کو پسند نہیں. اصل مسئلہ وہ جو تجوریاں بھری ہوئی، جو لوگوں کا خون نچوڑ کر جو جائیدادیں بنا رکھی ہیں، اس کا ان لوگوں کو خوف ہے. ورنہ یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی تھی ناموس رسالت کے حوالے سے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ قتل. اس کو تکلیف، اس سزا سے پریشانی کس کو ہوگی جس نے گستاخی کرنی؟ چوری کی سزا نافذ ہو، اس سے پریشانی کس کو ہوگی؟ چور کو ہوگی نا. تو تمہیں تکلیف ہے کیا؟ تم نے چوری نہیں کرنی تو تم برداشت کرو، آنی چاہیے سزا. تم اگر کہہ رہے ہو کہ چوری کی سزا نہیں آنی چاہیے، اس کا مطلب ہے تم چوری کرنا چاہتے ہو، تم ڈاکے ڈالنا چاہتے ہو، تم قوم کو لوٹنا چاہتے ہو. تو بھائی ان شریعت کے احکامات سے پریشانی ان کو ہو رہی ہے جو ظلم و جبر کر رہے ہیں. ورنہ عام مسلمان تو چاہتا ہے کہ اس کے وجود پر بھی اللہ کا دین قائم ہو، اس کے معاشرے میں بھی اللہ کا دین قائم ہو، اور اس کی زمین پر جو اللہ کی زمین ہے دراصل، وہاں پر اللہ کا دین قائم. فرمایا فمن عفا واصلح فاجره على الله، بس جس نے معاف کیا اور اصلاح کا معاملہ کیا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہاں بات رکتی ہے ظالموں کے حوالے سے، اگلے نشست میں اسی پر بات کریں گے. اس وقت سب سے بڑا ظلم کیا ہے اور سب سے بڑے ظالم کون ہیں، یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.